نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جارما پارا. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون. شروع الله کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، تو بے شک تم ان سے صرف نظر ہی کر لو، کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے، جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. یہاں پر منافقین کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک سے واپس آئے تو جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور طرح طرح کے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم پلٹو گے تو یہ اپنے عذر لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے، لیکن تم اب ان کے دھوکے میں نہ آنا، ان کے حالات تو ہم نے تم کو بتا ہی دیے ہیں. یہ فکرہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہاں جن منافقین کا ذکر ہے، اس سے مراد زمانہ نزول قرآن کے منافقین ہیں، کیونکہ براہ راست وحی خداوندی کے ذریعے سے آگاہ ہونے کا معاملہ صرف زمانہ رسالت میں ہوا یا ہو سکتا تھا، بعد کے زمانے میں ایسا ہونا ممکن نہیں. یعنی آج کے دور میں ہمارے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ہم کسی شخص کو منافق کے نام سے پکاریں یا اسے منافق ہونے کا طعنہ دیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے کسی کے عمل کیسے بھی ہوں، لیکن ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم کسی کی نیت اور اس کے دل اور اس کے نفاق پر کسی طریقے سے آگاہ ہوں اور اس کے بارے میں کوئی حتمی سٹیٹمنٹ دیں. طبقات ابن صاد کی روایت کے مطابق یہ کل 82 افراد تھے جن کے نفاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا تھا کہ یہ منافق لوگ ہیں، لیکن اس علم کے باوجود صحابہ کرام کو ان کے ساتھ جس سلوک کی اجازت دی گئی وہ کیا تھا؟ کہ ان کو اگنور کرو، ان سے اعراض برتو، نہ ان کو ہلاک کرو، نہ ان کو سزا یا عذاب دینے کا معاملہ، کیونکہ یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا. منافقین کے ساتھ اگرچہ اتنی سختی کی گئی کہ انہوں نے عذر پیش کیے، لیکن ان کے عذر قبول نہیں کیے گئے، یہاں تک کہ اس کے بعد جب کبھی وہ زکات اور صدقات لے کر آئے تو بسا اوقات انہیں بھی قبول کرنے سے اعراض برتا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جاننے کے باوجود ان میں سے کسی کو قتل کا حکم نہیں دیا. عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ نے اپنے باپ کی منافقانہ حرکت پر جب سخت کاروائی کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا اور فرمایا، انہیں چھوڑ دو، بخدا جب تک وہ ہمارے درمیان ہیں ہم ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں گے. بعد کے زمانے کے منافقین کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، یعنی اگر کسی شخص کا دھوکہ اور فریب کھل بھی جائے اور پتہ بھی چل جائے کہ کوئی شخص چور ہے یا خائن ہے یا جھوٹا ہے یا وعدہ توڑنے والا ہے، تو اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اگنور کرنے کا اور اعراض کا معاملہ ہی اختیار کرنا چاہیے. اور پھر آخر میں یہ بتایا گیا کہ اگر یہ لوگ اپنی جھوٹی باتوں سے مومنوں کو راضی کر بھی لیں تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہو سکتا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں راضی ہونے کا معیار کچھ اور ہے، اور وہ کیا؟ کہ دل کی صفائی اور اخلاص نیت کے ساتھ اچھے کام کیے جائیں. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا، اور یہ بات ہم اپنے تجربے میں بھی دیکھتے ہیں. شہر کے اندر علمی ماحول ہوتا ہے، تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، اور علم اور فن کے چرچے کی وجہ سے لوگوں کے اندر تہذیب اور ادب بھی زیادہ ہوتا ہے بنسبت دیہاتی لوگوں کے، کیونکہ ان کا رہن سہن سخت قسم کے ماحول کے تحت ہوتا ہے، تو ان کے اندر بھی کچھ سختی ہوتی ہے اور زیادہ گہرا شعور عام طور پر نہیں پایا جاتا، اس لیے ان کے لیے عموماً یہ مشکل ہوتا ہے کہ وہ دین کی نزاکتوں کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسانوں کے مزاج کو جانتا ہے، اس لیے دیہات کے لوگوں پر دین کے معاملے میں وہ سختی بھی نہیں برتی گئی۔ ان کی اس کمزوری کی وجہ سے ان کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا گیا، اس لیے ان کے لیے یہ حکم نہیں کہ وہ دین کے اندر بہت گہری سمجھ بوجھ پیدا کریں اور بہت اعلیٰ درجے کی دینداری کا ثبوت دیں۔ ہاں، اگر وہ نیک نیت ہیں اور سیدھے سادے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بدوی آ کر جنت کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو مختصر الفاظ میں چند ایک اعمال بتا دیتے اور اس کے لیے وہی عمل کافی ہو جاتا۔ جو شخص اس دنیا میں جتنی نعمت، جتنی صلاحیت، جتنی مال و دولت، جتنی سہولتیں اور جتنے وسائل زیادہ رکھتا ہے، اس کا حساب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا، حتیٰ کہ دین کے بارے میں بھی اس کی ذمہ داریاں اپنے عمل کے علاوہ دنیا میں اس کے مشن کو عام کرنے کے لیے، اس کی تبلیغ کے لیے بھی ان لوگوں پر زیادہ عائد ہوتی ہیں کہ جن کے پاس احساسات، سوچ، صلاحیت اور مال و دولت زیادہ ہے بنسبت دیہات میں رہنے والے لوگوں کے۔ فرمایا، ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، کیونکہ شعور جو نہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو یہ اسلام کے دائرے سے نکل کھڑے ہوں، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی دیہاتیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں، ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں تاک ہو گئے ہیں، ماہر ہو گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ دوہری سزا سے مراد دنیا کی سزا اور عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے، اور بڑی سزا سے مراد قیامت کی سزا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یہ کن لوگوں کو عمل کی بات کہی جا رہی ہے کہ جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، لیکن عمل سے ثابت نہیں کرتے تھے۔ پھر تم اس خدا کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے، چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے اور خدا کی بندگی کرنے کی بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسرے پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی، وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات قدر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہاں پر مختلف قسم کی آبادیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہاں ایک مسجد مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور ایک مسجد مسجد قباء کے نام سے۔ مسلمان ان مسجدوں میں اپنی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن منافقین کو بھی اپنے لیے کوئی مرکز چاہیے تھا سازشیں کرنے کے لیے۔ اگر وہ گھروں میں کرتے تو یہ راز کھل جاتے۔ اس کے لیے انہیں ایسی جگہ چاہیے تھی کہ جس میں کسی کو شک بھی نہ گزرے۔ مسجد جیسی جگہ جو عبادت کے نام پر بنائی جاتی ہے، جب کچھ لوگ وہاں مل کر بیٹھے کوئی بات کر رہے ہوں گے تو اوبویسلی دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن منافقین نے دین کے نام کو استعمال کرتے ہوئے ایک مسجد بنائی جسے مسجد ضرار قرار دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا منافقین نے کہ آپ آئیے اور اس کا افتتاح کیجیے تاکہ ایک اور سند مل جائے کہ یہ مسجد بہت اچھی جگہ ہے جہاں آ کر عبادت کی جا سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت درست نہ تھی تو مسجد جیسی چیز بھی ناپسندیدہ قرار پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اس میں کبھی تشریف نہ لے جائیں، اور آپ نے اس کو گرانے کا حکم دیا کیونکہ وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا سبب بن رہی تھی اور مسلمانوں کی وحدت کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بڑے سے بڑا نیک کام مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے کیا جائے تو وہ ناپسندیدہ ہوگا۔ اسلام میں امت مسلمہ کی وحدت، مسلمانوں کا اکٹھے ہونا، ایک دوسرے سے محبت رکھنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ لیکن جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے وحدت کو توڑنے والی کوئی چیز سامنے آئے، خواہ وہ دین کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، تو اس سے تعاون کرنا درست نہیں۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ وہ مسجد سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری، یعنی مسجد کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ جب مسجد ضرار کو گرایا گیا کہ وہاں سے دھواں نکل رہا ہے، یعنی باقاعدہ وہ دھواں جو ایک آگ کی نشانی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر آگ کا ذکر کیا گیا۔ تو ایسی کوئی بھی چیز جس میں بظاہر دینداری کا لبادہ اوڑھا گیا ہو لیکن حقیقت میں اس کے مقاصد کچھ اور ہو، اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پکا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر ایک سودے کا ذکر ہے اور وہ سودا ہے جنت کا۔ وہ سودا مال اور جان کے بدلے قرار پایا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، جنت کو بیچا کس کے عوض؟ مومنوں کے مال اور جان کے عوض، کہ جو مومن اپنا مال اور اپنی جان مجھے دے دیں گے، میری راہ میں خرچ کریں گے، میری راہ میں لگا دیں گے، ان کے لیے میرا یہ وعدہ ہے کہ جنت جیسا گھر ان کے نام کر دوں گا۔ گویا جنت خریدتے ہیں وہ اپنی جان اور مال سے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اتنی بڑی چیز، یعنی جنت جیسی چیز، ہم جیسے ناچیز انسانوں کی معمولی جان اور مال کے عوض مومنوں کو عطا کی۔ آپ دیکھیے، اپنی ساری چیزوں کو بھی اگر ہم کاؤنٹ کریں تو زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، یعنی اگر ہم اپنے مجموعی مال کی قیمت لگائیں، لاکھ، دو لاکھ، کروڑ، دو کروڑ، سب کے پاس اتنا نہیں ہو سکتا۔ کچھ کے پاس سینکڑوں میں ہوگا، کچھ کے پاس ہزاروں میں، کچھ کے پاس لاکھوں میں، کچھ ہوں گے جو کروڑ تک جاتے، لیکن بہت کم۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسا ایک ایوریج انسان جس کے پاس اس کی کل پونجی چند ہزار ہو مثلاً، تب آپ دیکھیے کہ ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ سارا نہیں مانتے، بس اتنا جو انسان کی ضرورت سے زائد ہو، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، اور دوسرے پسندیدہ مال، اور تیسرے جو فرائض زائد ہوتے ہیں جیسے زکوٰۃ وغیرہ، اور اس سے آگے اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کچھ خرچ کرنا، تو یہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا؟ اگر یہ سب لے کر ہم کسی بازار میں جائیں اور ایک بڑا گھر خریدنا چاہیں تو کیا خرید سکتے ہیں؟ کیا ہم میں سے ہر شخص اپنے پاس موجود مال سے دنیا میں بھی کیا ایک بڑا گھر خرید سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، سب ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہی مال، چند درہم، چند سکے، اگر خلوص نیت کے ساتھ، دل کی محبت کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے خرچ کیے جائیں، تو اس کے بدلے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بے مثال جنت دوں گا۔ دوسری چیز رہ جاتی ہے ہماری جان۔ دیکھیے، ہماری جان، کیا بھروسہ ہے اس جان کا؟ ہم میں سے کسی کو اگلے لمحے، اگلے گھنٹے، اگلے دن، اگلے سال کا کچھ بھروسہ ہے؟ کتنے دن کے لیے ہمارے پاس یہ جان؟ چند دنوں کے لیے، اور قیامت کے دن جا کر تو کیا لگے گا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، کہ دنیا میں بس صبح کا کچھ پہر یا شام کا کچھ پہر رہے، اور بس۔ اتنی بے حقیقت چیز کہ جب جاتی ہے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا، اور ایک دن تو چلے ہی جانا ہے۔ مال، آپ سوچ سکتے کہ ہاں میرے پاس تو مال ہے، میں دنیا بھر کے عیاشی کی چیزیں خرید سکتا ہوں، لیکن اگر خرید بھی لیں تو اس جان کا کیا بھروسہ؟ کتنے دن ہم ان سب چیزوں کو اپنے پاس رکھ کے انجوائے کر سکتے ہیں؟ کتنے دن؟ ذرا گنیے، ہے کوئی گارنٹی؟ کچھ بھی نہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ گارنٹیڈ چیز دے رہے ہیں، یہ مجھے دے دو، مجھ سے سودا کر لو، میرے سے معاملہ کرو، اور اس کے عوض مجھ سے جنت لے لو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ہم سے یہ کہے کہ کوئلہ دو گے تو ہیرا ملے گا۔ جنت تو ہیروں سے بھی کہی، کیونکہ ہیرے معلوم نے کتنے ہیرے ہیں اس میں، اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ تو بہت حقیر، بہت معمولی اور بہت کم چیز ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات بے حد سچی ذات ہے، اپنا وعدہ وفا کرے گی، اور جس کی بات شک والی ہے ہی نہیں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اگر کسی پارٹی سے آپ کی ڈیل ہو تو وہ بھول جائے یا پھر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ انتہائی بہترین وعدہ ہے، جس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں۔ اب یہاں پر جو جان اور مال خریدنے کی بات ہے، تو اس میں آپ یاد رکھیے، آیت کے اگلے حصے میں تو یہ فرمایا گیا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، یعنی جہاد کی راہ میں جان اور مال دینے کی بات ہے۔ لیکن کیا وہ شخص جس کو زندگی میں جہاد کا موقع نہ ملے، جنگ کا موقع نہ ملے، کیا اس کے لیے ایسا کوئی سودا نہیں؟ نہیں، اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی جان، اپنے دل، اپنی مرضی، اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کر لے، اپنے مال کو اس کی راہ میں خرچ کرے، اور اپنے وقت، اپنی صلاحیتوں، اپنے قلم، اپنی کوئی بھی ٹیلنٹ جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں گھسائے، اس کی راہ میں لگائے، تو اس کے لیے بھی یہ بشارت ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت نکلنا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کے راستے میں، خواہ وہ علم پھیلانے کا راستہ ہو، یا وہ جنگ کرنے کا راستہ ہو، یا وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور بے قصوں کی مدد اور خدمت کا راستہ ہو، ہاں نیت صرف اور صرف اللہ کی خوشی ہو، کوئی اور چیز بیچ میں نہ ہو، کچھ اور مقصود نہ ہو، تو خدا کی خاطر جو لوگ اپنے گھر چھوڑیں، جو اپنا وقت لگائیں، جو مال لگائیں، جو جان لگائیں، جو محنت کریں، ان سب کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ آفر ہے، یہ سودے کا سب کو کہا جا رہا ہے، جو چاہے اس میں ہاتھ ڈالے اور اللہ سے یہ سودا کر کے مطمئن ہو جائے، جس میں کوئی رسک نہیں، کوئی نقصان نہیں، کوئی خوف نہیں، یقینی منافع ہے جو جنت کی شکل میں ہے، اور ایسا وعدہ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جس کے لیے بطور ریفرنس تین کتابوں کا ذکر ہے۔ اچھا، جب عام طور پر دنیا میں کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بولو کہاں لکھا ہوا ہے، کسی بھی بات کی تصدیق کے لیے ہم عموماً کیا کہتے ہیں، کہاں لکھا ہے، مجھے سورس بتاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ تین بکس کے سورسز بتاتے ہیں، میں نے یہ وعدہ تین کتابوں میں کیا ہے، اور تین کا لفظ تاکید کے لیے ہے، اور جس میں کوئی شک نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مومنوں کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر چیز قربان کر دینے کا جذبہ تھا۔ ابھی جو واقعات آپ نے صبح سنے انفاق فی سبیل اللہ کے، انسان کو حیرت ہوتی ہے نا کہ کیوں اتنا بڑا فرق ہے ان میں اور ہم میں، ہم تو چھوٹی سی چیز دینے سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا، کہاں ختم ہو جائے گا اور پھر کبھی ملے گا یا نہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کے جو اپنی ذات پر مرنے کے وقت بھی دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں کہ جان حلق میں اٹکی ہوئی ہے، پانی کی پیاس ہے، کہتے ہیں کہ موت کے وقت بہت شدت کی پیاس لگتی ہے، لیکن اس وقت بھی، یعنی ایسی پیاس تو زندگی میں کبھی انسان کو نہ لگے جو موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے، لیکن اس شدید ترین پیاس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، دوسرے کو دے دو، بھوکے ہیں لیکن کہتے ہیں دوسرے کو کھلا دو، اور ظاہر بھی نہ کرو کہ ہم بھوکے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کسی کے ساتھ نیکی کر جو بیٹھے، پھر ساری زندگی اس کو ذلیل کریں، قدم قدم پر اس کو احسان جتا کر ذلیل و رسوا کریں لوگوں کے سامنے، اس کو آنکھ اٹھانے نہ دیں، سر اٹھانے نہ دیں۔ اسی وجہ سے ہمارے خرچ میں بھی کوئی برکت نہیں، ہماری نیکی کے کاموں میں بھی کوئی وسعت نہیں، کیونکہ ہم اس رب کے لیے خرچ نہیں کرتے، لوگوں سے صلح اور بدلہ لینے کے لیے کرتے ہیں، پھر اللہ کے وہ وعدے دنیا اور آخرت کے کیسے پورے ہوں۔ فرمایا وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر، الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وہ جو تم نے خدا سے چکا لیا، وہ جو عہد تم نے اس سے کیا۔ یہ بیعت کسی انسان سے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بیعت اللہ سے کرو، کیونکہ سب سے پکا وعدہ انسان کا اللہ سے ہو سکتا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں اپنے رب کو گواہ بنا کر ان چیزوں کا عہد کرے کہ وہ اپنا سب کچھ اس کی راہ میں لگائے گا تاکہ وہ اس کی رضا اور اس کی جنت تک پہنچ سکے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے عظیم کامیابی ہے۔ اس سودے کے چکانے والوں کی صفات کیا ہوتی ہیں، جو اپنی جانیں، جو اپنی ذاتیں اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، پھر ان کی شخصیت کیسی ہوتی ہے؟ فرمایا التائبون، توبہ کرنے والے، پلٹنے والے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے والے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے والے۔ التائبون، العابدون، عبادت گزار، ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو اپنی رضا، اس کی خواہش کو اپنی خواہش پر قربان کرنے والے۔ الحامدون، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دکھ کا موقع ہو یا سکھ کا موقع، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، ہر حال میں الحمدللہ کہنے والے۔ الحمدللہ علی کل حال، کسی حالت پر شکوا نہیں، شکایت نہیں، اللہ سے ناراضگی نہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر خوشی اور اطمینان۔ صبح اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کھانا کھا کر بھی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ٹھیک آنے پر بھی الحمدللہ، غرض یہ کہ زندگی کے ہر موقع پر الحمدللہ کا کلمہ ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ السائحون، سیاحت کرنے والے، زمین میں گردش کرنے والے، علم کی خاطر، جہاد کی خاطر ہجرت کرتے ہوئے، آثار قدیمہ دیکھنے میں، آثار کائنات کے مشاہدے میں، رزق کی تلاش میں گردش کرنے والے، ایک جگہ پر جام ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں بلکہ گھومتے پھرتے رہنے والے تاکہ اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ السائحون، اس کا ایک دوسرا معنی روزے دار بھی رکھا گیا ہے کہ اللہ کی خاطر روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے۔ ایک رکوع تو نماز کا ہوتا ہے، لیکن رکوع دراصل جھکنے کی علامت ہے کہ عاجزی کرنے والے، تکبر سے پاک، اپنی بڑائی اور سرکشی سے پاک۔ الساجدون سجدہ کرنے والے، نمازوں کے اندر اللہ کے آگے جھکنے والے۔ فرض نمازوں کی پابندی کے علاوہ تہجد گزار اور نوافل کا بھی اہتمام کرنے والے، نوافل انسان کے لیے اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ابو فراس ربیعہ بن کعب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے، اہل صفہ میں سے تھے، جو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر دن رات آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا، آپ کے قریب ہی رات کو رہتا۔ جب رات کو آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہوتی تو میں آپ کے وضو کا پانی لے کر آتا اور آپ کی خدمت کرتا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، سلنی، کہ اے ابو فراس کچھ مانگو، تم جو میری خدمت کرتے ہو میں بھی تم کو کچھ دینا چاہتا ہوں، بولو کیا چاہتے ہو، کیا پسند ہے۔ اتنے عقل مند تھے وہ لوگ، کہنے لگے، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، جیسے دنیا میں آپ کے قریب رہتا ہوں وہاں بھی آپ کے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کوئی خواہش ہے؟ کہنے لگے، ہوا ذاکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا تو بس وہی ہے جو بتا چکا ہوں، کہ وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ دنیا کیوں مانگتے؟ اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ بہت جلد چلی جانے والی ہے۔ انہوں نے وہ مانگا جو کبھی ختم ہونے والا نہ تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فآہنی علی نفسک بکثرت السجود، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا کہ تمہیں ساتھ لے جا سکوں، یعنی فرض نماز کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرنا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ دوستوں سے فون پہ تو گھنٹوں باتیں کر لیں گے، لیکن دو نفل کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ جھٹ سے نماز ختم کرنے کی کوشش کریں گے کہ بس کسی طرح یہ بلا اور بوجھ سر سے اترے، تاکہ ہم دنیا کے کسی کام میں فوری فوری طور پر حاضر ہو جائیں۔ لیکن جنت کا سودا کرنے والے تو سجدوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو تو چین اللہ کے آگے جھک کر آتا ہے۔ جب ان کی پیشانی رب کے حضور اس طرح جھک جاتی ہے تو پھر رب کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا، اور کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے کہ جتنے بھی انسان کی پوزیشن ہے، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ان سب میں انسان کی نگاہیں ادھر ادھر جاتی رہتی ہیں، لیکن سجدے کی حالت ایسی ہے کہ جب دنیا انسان کے سامنے تاریک ہو جاتی ہے اور صرف ایک ذات کا تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اگر حقیقی معنوں میں انسان اللہ کے لیے سجدہ کرنے والا ہو، اور وہ نماز کا سجدہ ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ سے سودا کرنے والوں کی صفات الساجدون، پھر اس کے بعد الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، معروف کا حکم دینے والے، خیر اور بھلائی کے پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ جہاں ایک طرف جو اچھی باتوں کو پھیلاتے ہیں، وہاں دوسری طرف برائیوں کو روکتے بھی ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک جانے والے، اپنی مرضی سے حرام کی حدود کو توڑتے نہیں، اللہ کی ناپسند کے کام نہیں کرتے، کیئرفل، کانشیس ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ مبشر المؤمنین، خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کو، بات مان جانے والوں کو، سچوں کو، اپنے رب پر